الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ونبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم بزرگو بھائیو اور دوستو گزشتہ کل تسبیح کے حوالے سے ایک بات بھی آئی تھی کہ کبھی کبھار شیطان ہمیں خیر کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ سے دور رکھنے کے لیے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تو بڑا گنہگار ہے فرائض کا اہتمام نہیں کرتا فنا گناہ فنا گناہ فنا گناہ میں مبتلا ہے تو ایک آدھ نماز پڑھنے سے تھوڑی بہت تسبیح کرنے سے $5 اللہ کے راستے میں دینے سے کیا بات بن جائے گی اور جب ہمارے ذہن میں کوئی نیکی کا خیال آتا ہے اللہ کا نام لینے کا خیال آتا ہے دو رکعت نفل پڑھنے کا خیال آتا ہے نماز نہیں پڑھتے کسی دن مسجد سے گزر رہے تھے ذہن میں بات آئی کہ چلو دو رکعت کیا ہے عصر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیتا ہوں نماز نہیں پڑھتے کچھ رشتہ دار گھر آ گئے انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہم نماز کا وقت ہو گیا تو آدمی سوچتا ہے کہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں تو اس وقت شیطان کہتا ہے کہ بھائی روزانہ تو پڑھتا نہیں ہے آج پڑھنے سے کیا بات بنے گی تو خیال تو آتا ہے کسی جگہ سفر میں جا رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے دوستوں کے ساتھ اب وہ سب نماز پڑھ رہے تو ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے اللہ کا نام لینے کا دل میں خیال آتا ہے سبحان اللہ پڑھنے کا خیال آتا ہے الحمدللہ پڑھنے کا خیال آتا ہے نیک خیالات تو سبھی کو آتے ہیں تو شیطان کی ایک چال اور اس کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس نیک کام سے روکنے کے لیے اس کے گناہ دکھاتا ہے کہ بھائی تو تو مائنس میں ہے قرض میں ہے جہاں تک تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے یوں بھی کرتا ہے فنا بھی کرتا ہے اب یہ ایک آدھ نیکی کرنے سے کیا بات بنے گی لہٰذا اس کو چھوڑو یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے یہ اچھا خیال ہے کہ میں گنہگار ہوں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہوں جب ایسا سمجھے گا تبھی تو وہ استغفار کرے گا لیکن یہ اچھا خیال ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں ایک طرف دوسرا وہ آدمی ہے جو نیکیوں کو کرتا ہے جو بظاہر دینداری کی زندگی گزارتا ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں میں پہنچ گیا ہوں اور اللہ کے جو حقوق ہیں میں اس کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہوں اور جنت میں جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں یہ خیال بھی اپنی جگہ پر غلط ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثر نفسی کو پسند کرتے ہیں توازو کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار سمجھے کہ اللہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا ایک صاحب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک شکایت ہے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی بتائیے کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں بکثرت, لیکن دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز میں نہیں پڑھتا. نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن یہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز میں نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کو اسی طرح سوچنا چاہیے. جس دن آپ یہ سمجھنے لگے کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز پڑھ لی میں نے, تو یہ تو آپ کے لیے ماتم اور رونے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب آپ اللہ کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے. یہ تو ماتم کا دن ہے جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی عبادت کا حق میں نے ادا کر لیا, میں پہنچ گیا جہاں مجھے پہنچنا تھا. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے کسی باہر کے ملک سے یا کسی اور شہر سے, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں, گھماتے ہیں ادھر ادھر, جب جانے کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, بھائی معاف کرنا, آپ کی مہمانی کا جو میزبانی کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے, آپ کی جس طرح مہمانی کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی, معاف کر دیجئے. شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی مہمان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اور سارا کچھ کرنے کے بعد ہم معافی اور معذرت چاہتے ہیں, تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کے ہمارے اوپر لاکھوں احسانات ہیں, اس کی عبادت کا حق کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے بعد فرماتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتک, جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم عبادت نہیں کر سکے. تو اللہ کے یہاں تو یہ چیز مطلوب ہے قصر نفسی, کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, اپنے آپ کو عبادت اور متقی اور پرہیزگار نہ سمجھے. اور کبھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے دو چار تعریف کے کلمات کہہ دیے, کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ حضرت فنا ہے یا یہ بڑے عبادت گزار ہے یا بڑے حاجی صاحب ہے, اتنی مرتبہ انہوں نے حج کی یا یہ اتنا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی پھول جاتا ہے, کسی کے کہنے کی وجہ سے پھول جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں. بعض لوگ تو خود کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں حاجی فنا, کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, حاجی محمد, خود کے بارے میں کہہ رہے میرا نام حاجی محمد, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مجھے پوچھے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, میں کہوں میرا نام حضرت مولانا فنا ہے. علماء جو اکابر کی صحبت میں رہتے وہ تو اپنے بارے میں یہ بھی کہنا ناگوارا کرتے ہیں کہ بھائی میرا نام مولانا فنا, میرا نام کیا ہے, میرا نام زاہد ہے بس, اور کیا, کبھی کسی ضرورت کی بنا پر کہنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. وہ ہمیشہ جیسے اس دن کہا تھا کہ بہت کچھ کرتے تھے لیکن چھپنے کی کوشش کرتے تھے, اب یہ صاحب خود ہی کہہ رہے کہ میرا نام حاجی فنا ہے, لکھ دو رسید کے اوپر, یا میں مفتی فنا, حضرت مفتی فنا ہوں. کسی نے تعریف کر لی, کسی نے تھوڑی بہت تعریف کر لی, کسی نے دو چار اچھے کلمات کہہ دیے, کسی نے کچھ تعارف کرا لیا, اب آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو واقعی ایسا ہوں اور میں پہنچ گیا, میرے جیسا کوئی نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات یہ ہیں, کسی جگہ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کا ایک گھوڑا تھا, گھوڑے سے تنگ آگے, سب ذرا قریب قریب بیٹھے, مل مل کر بیٹھے, کسی صاحب کا گھوڑا تھا گھوڑے سے تنگ آ گیا, گھوڑا سست رفتار تھا یا مطیع اور فرما بردار نہیں تھا, بہت کوشش کی اس نے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن وہ گھوڑا ٹھیک نہیں ہوا. تو ایک دن تنگ آ کر اس نے کسی کو پکڑا اور کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو بازار میں لے جا کر بیچ دو, بازار میں لے جا کر بیچ دو اس کو, میں آپ کو جو کچھ پیسہ کمیشن کے طور پر دے دوں گا. تو صاحب کے غریب آدمی تھے, انہوں نے سوچا کہ ایک موقع ہے کچھ پیسے بن جائیں گے, کہا ٹھیک ہے. تو وہ بھی ساتھ میں چل دیے ان کے ساتھ وہاں بازار میں, تو گھوڑے کو لے گئے, اس کو کہا کہ بھائی 50 درہم بھی مل جائیں تو غنیمت ہے, اس گھوڑے کے اتنا بیکار ہے, کسی کام کا نہیں. وہ صاحب لے گئے, اب ان کو تو پیسہ بنانا تھا, بازار میں گئے اور اعلان شروع کر دیا کہ گھوڑا فور سیل ہے, کسی کو خریدنا ہے فور سیل. ایک صاحب پہنچے وہاں تو انہوں نے اس گھوڑے کے بارے میں لمبی چوری داستان سنائی, اس کے بارے میں لمبے چوڑے تعارفی کلمات سنائے کہ یہ گھوڑا ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, بہت تیز رفتار ہے, بہت مطیع و فرما بردار ہے, جنگ میں کسی دن کام آئے گا, بہت طاقتور ہے, خوبصورت ہے, لمبی چوڑے تعارف کروایا اس نے گھوڑے کا, اور کہا کہ کتنا دو گے, کتنا دوگے؟ تو اس نے کہا کہ 200 درہم میں آپ کو دے دیتا ہوں, 200 درہم میں آپ کو دے دیتا ہوں گھوڑے کا. اب یہ جو گھوڑے کا مالک تھا وہ بھی پیچھے سے دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ وہ بھی ساتھ چل رہا تھا. اس نے اس صاحب کو سائٹ کے اوپر جا کر لے گئے جس کو لائے تھے بیچنے کے لیے, اور اس کو کہنے لگے کہ اگر میرا گھوڑا ایسا ہے تو 200 سے زیادہ ملنا چاہیے, میرا گھوڑا ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو 200 سے زیادہ ملنا چاہیے, 200 درہم میں کیسے بیچ سکتے ہیں اس کو. اس نے کہا کہ بے وقوف, تو خود جانتا ہے کہ گھوڑے کے اندر کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی میں نے بنا دیا اس کو پیسے بنانے کے لیے. تو نے کہا تھا کہ 50 میں بیچو گے تو 5 ملے گا, تو 200 میں بیچوں گا تو زیادہ ملے گا, 20 ملے گا. اب تعریف اس نے گھوڑے کی سنی, وہ حقیقت تو جانتا ہے, حقیقت جانتا ہے, لیکن اس نے تعریف سن لی. اس نے بہت لمبی باتوں نہیں آدمی تھا تو اس نے لمبے چوڑے تعریفی کلمات کہہ دیے, تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہونے, وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے ویسا تو کہہ رہا ہے تو 200 سے زیادہ 300-400 کے لیے گھوڑے کی قیمت ہے. اب ہم ہنس رہے کہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے. اسی طرح جب کوئی کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں 2-4 تعریف کی کلمات کہہ دے, یا کسی کے سامنے کہہ دے کہ بھائی یہ بڑے اللہ والے ہیں, بڑے نیک ہیں, ہماری مسجد میں ان جیسا کوئی نہیں, یہ تہجد گزار ہے, یہ ایسے ہے ویسے ہے, اتنا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اب ہم جانتے ہیں کہ خلوت کے اندر زندگی کیسی گزر رہی ہے, خلوت کے اندر زندگی کیسی گزر رہی ہے, بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے, کیسے دھوکے کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور جگہوں کے اوپر. اب اس تعریف کی وجہ سے ہم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں ویسا یہ صاحب کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے اس کے عیوب کھلتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو دین کی سمجھ بڑھتی ہے, پھر اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھائی میری حقیقت کیا ہے. ان کی صحبت کے بغیر لاکھ کتاب مدرسے میں پڑھ لے, لاکھ کتاب مدرسے میں پڑھا لے, لاکھ چلے لگا لے دعوت و تبلیغ میں, جب تک اللہ والوں کی صحبت میں آدمی نہیں بیٹھتا دین کی سمجھ اس کو حاصل نہیں ہوتی, اس کی حقیقت اس کے سامنے نہیں کھلتی. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, کتب خانے تو ہے اختر بہت آفاق عالم میں, کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں, جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے. کتب خانے تو ہیں بہت, اس میں علوم بڑے پڑے ہیں, معلومات بہت ہے اس میں, معلومات بہت ہے, معلومات سے کچھ نہیں ہوتا. قیامت کے دن اللہ معلومات کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے کہ تو کتنا جانتا تھا. جیسے لوگوں کی عادت ہے یوٹیوب کے ویڈیو دیکھتے رہتے اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی نیت سے کوئی آدمی دیکھے, لیکن اسی کے اندر لگا ہوا ہے, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. اب بحث و مباحثہ میں خوب چلتا ہے, جب عملی زندگی کے اندر دیکھے تو کچھ بھی نہیں. رات دیر تک ویڈیو دیکھ رہا ہے اور صبح فجر میں غائب. تو آخرت کے اندر فیصلے معلومات کے اوپر نہیں, معمولات کے اوپر. ایک ہے معلومات انفارمیشن اور ایک ہے معمولات عمل جو اس نے کیا. اللہ کے یہاں فیصلہ معلومات کے اوپر نہیں کہ تو کتنی کتابیں پڑھ کے آیا ہے, کتنے مسائل جانتا ہے. کسی عالم کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں, آپ کو قرآن کی تفسیر کس طرح کی یاد ہے, آپ فلاں آیت کی تفسیر بتا سکتے ہیں. یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا. آپ نے زندگی کن اعمال میں گزاری ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, اور اسی کے حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. لہٰذا ہمیں معلومات کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے, معلومات کے پیچھے اس حد تک پڑھنا ہے کہ ان معلومات کو ہم معمولات سے بدلے. اتنے معلومات حاصل کرنے ہیں جس کو ہم معمولات سے بدلے, اور جس سے ہمارا ایمان, ہمارے نظریات اور خیالات صحیح رہے. تو معلومات تو حاصل کرنے ہیں, جب کوئی علم اس کو ہوگا تبھی تو وہ عمل کر سکے گا. لیکن یہ کہ بھائی علم ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور عمل میں کچھ بھی نہیں, عمل میں کچھ بھی نہیں, علم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اوروں کو تبلیغ کر رہا ہے, اوروں کو دعوت کر رہا ہے, پروگرام کر رہا ہے, اور اپنی عملی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں. شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد, جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. ایک شاعر کہتا ہے, شیخ آئے جو محشر میں, شیخ واعظ نصیحت کرنے والا, کتاب لکھنے والا, لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا, جو آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد, جب اعمال محشر میں آئے تو اعمال کچھ بھی نہیں, اعمال کچھ بھی نہیں, زیرو. خلوت کی زندگی اور جلوت کی زندگی میں بہت فرق, حال اور قال میں بہت فرق, کہتا کچھ ہے اور عمل کچھ اور, لوگوں کے سامنے اور معاملہ اور خلوت کے اندر اپنی نجی زندگی کے اندر اور. شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد, جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. काम करता है दुकान में और वही चीज उसकी घर पे नहीं है, जो चीज लोगों को दे रहा है वो चीज उसकी जिंदगी में नहीं है, जिस माल का ताजिर था वो खुद बेचता है, खाना बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है, फल फ्रूट बेचता है, और उसके घर में देखो तो फल फ्रूट है ही नहीं, ये तो अजीब सा मामला है। तो अल्लाह वालों की सोहबत में दीन के अंदर समझ पैदा होती है। ये एक सिलसिला चला आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। आप अल्लाह सुबहानहु व तआला ने किताबुल्लाह भी भेजी, किताबें भी भेजी, कुरान अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उतारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके साथ रिजालुल्लाह को भी भेजा। किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह ये दो सिलसिले आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं। जब आदमी किताबुल्लाह को भी पकड़ेगा और रिजालुल्लाह रिजाल आखिरत अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होगा, तब जाकर उसको दीन की सही समझ पैदा होगी, तब जाकर वो अपनी हैसियत को पहचानेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में हूँ। फिर सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप को कमतर समझेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, पता नहीं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है या नहीं। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहिमहुल्लाह ताला, शेखुल हिंद उनका लकब था, पूरे हिंद उस जमान इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और उसके अलावा जितने ममालिक उनके साथ मुंसलिक है, ग्रेटर इंडिया, शेखुल हिंद उनका लकब था। और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोगों ने मेरे उस्ताद के साथ इंसाफ नहीं किया, ये शेखुल हिंद नहीं है तो शेखुल आलम है, शेखुल हिंद नहीं तो शेखुल आलम, पूरे आलम के शेख। कैसे कैसे शागिर्द उनके पैदा हुए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहिमहुल्लाह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह। जो दरख्त है वो फल से पहचाना जाता है, उस्ताद शागिर्द से पहचाना जाता है कि भाई कैसे शागिर्द उन्होंने दुनिया में दुनिया को दिए, इससे पहचाना जाता है कि उनका क्या मकाम होगा, कैसे कैसे शागिर्द इल्म और अमल के पहाड़। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह ताला जो हमारे अकाबिर में से गुजरे हैं, इल्म के पहाड़, उनके ज़माने में उन जैसा कोई आलिम ही नहीं था, अरब और अजम उनके सामने अपना सर झुकाते थे। एक मरतबा एक मिस्री शेख अल्लामा रशीद रिदा मिस्री, मिस्र के बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी तफसीर भी है तफसीरुल मनार, उनका देवबंद आना हुआ और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में वो शरीक हुए। वैसे तो आदतन वो दर्स उर्दू में होता था, हजरत तो कश्मीर से थे, उर्दू भी सही नहीं बोलते थे, अपने कश्मीरी अंदाज के अंदर ही उर्दू बोलते थे, लेकिन अरबी में उनको बड़ी महारत थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये शेख इस मजलिस में आए हैं तो उन्होंने दर्स अरबी में देना शुरू किया, बुखारी शरीफ का दर्स। अब वो दर्स देते चले गए, एक दिन उन्होंने शिरकत की, दूसरे दिन उन्होंने शिरकत की, तीसरे दिन उन्होंने शिरकत की, कई दिन तक उन्होंने उनके दर्स में शिरकत की, सवालात पूछे, मुनाकशा हुआ। जब वो वापस मिस्र पहुँचे तो उनके मजल्ले के अंदर उन्होंने जुमला लिखा, लौला इनायतु उलमा इल हिंद बिल हदीस शरीफ लकुदी अली, अगर हिंदुस्तान के उलमा ने हदीस शरीफ का एहतमाम ना किया तो ये इल्म दुनिया से ख़त्म हो जाता। ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि एक मरतबा एक शेख शेख अब्दुल्ला अल यमनी रहिमहुल्लाह देवबंद पहुँचे। वैसे उनका सफ़र था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान उस वक्त तो बड़ा मुल्क था, आज भी बड़ा मुल्क है, दौरा किया पूरे मुल्क का, अलग अलग मदारिस में उनका जाना हुआ, अलग अलग जगहों पर जाना हुआ, अलग अलग उलमा से उनकी मुलाकात हुई, पूरे हिंद में घूमे, लेकिन उनको इतनी तसल्ली नहीं हुई कि यहाँ इल्म है, दीन की मेहनत हो रही, उनको तसल्ली नहीं हुई। कोई ऐसा बड़ा बड़े आलिम से उनकी मुलाकात नहीं हुई जिनका सिक्का उनके दिल पर जमा हो। इत्तेफाक से दिल्ली से वो देवबंद पहुंचे और वहाँ कुछ यमन के तलबा पढ़ने के लिए आए थे, उस ज़माने में के पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यमन के कुछ तलबा थे। तो उन किसी ने कहा कि भाई यमन के कुछ तलबा हैं, उनसे मुलाकात करवाई। तो वहाँ दस्तूर है कि भाई जिस जगह से कोई मेहमान आता है तो वहाँ के तलबा के साथ उनको मिला देते हैं, वो उनको घुमाते रहते हैं और दरसगाह में ले जाते हैं, मदरसा दिखाते हैं। तो उन यमनी तलबा के साथ उन्होंने कहा कि मैं चंद दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। वहाँ एक दिन पहले दिन हुआ होगा कि देखा कि एक मजल्ला है, मैगज़ीन है, तो शेख ने उसको उठाया, ये बड़े आलिम साहिब इल्म आदमी, उन्होंने उसको उठाया, उसमें कुछ अशआर उन्होंने देखे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसके अशआर है, لگتا ہے کہ تو متنبی اور جو جاہلیت کے زمانے کے شعرا ہے ان کا کلام لگ رہا ہے, بڑے عربی میں مہارت لگ رہی ان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عربی نہیں ہے تو عجمی ہے, ہمارے استاد یہاں درس دیتے ہیں ان کے اشعار ہیں, ہمارے استاد یہاں درس دیتے ان کے استاد ان کے اشعار ہیں. تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھائی ایسے صاحب سے تو ملاقات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ کل جب ان کا درس ہوگا نا ہم آپ کو لے جائیں گے وہاں. تو شیخ عبداللہ الیمنی ان دو طالب علم کے ساتھ وہاں درس میں پہنچے. یہی صورت حال تھی, درس چل رہا تھا مقامی زبان میں. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب اندازہ ہوا کہ کوئی صاحب علم عرب ملک سے آئے ہیں تو انہوں نے درس بدل دیا, عربی میں درس دینا شروع کیا. اور وہ صاحب بھی وہاں انہوں نے قیام کیا اس لیے کہ درس اچھا لگا, علم کی قدر تھی ان کے دل میں کہ یہ صاحب علم ہے ان سے استفادہ کرنا چاہیے. تو وہاں قیام کیا, ایک دن رہے, سوالات پوچھے, ان کو جواب ملا, اعتراضات کیے وغیرہ. ہر اعتراض کا جواب علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے پاس موجود. ایک ہفتہ ہوا, دو ہفتے ہوئے, پھر ان کو بالآخر وہاں سے بادل ناخواستہ جانا پڑا. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ان یمنی طلبہ کو کہا, اور طلبہ بھی وہاں ہوں گے, ان سے کہا کہ میں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے, کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, کوئی اسلامی شہر نہیں ہے جہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں علماء رہتے ہیں اور میں وہاں نہ گیا ہوں اور میں نے وہاں کے دروس میں شرکت نہ کی ہو, لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ اس آدمی جیسا آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, اس آدمی جیسا ان کے پاس جتنا علم ہے میں نے دنیا میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں دیکھا. اور اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا, واللہ لو حلفت انہ اعلم من ابی حنیفۃ لما حنثت, اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ علم ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں حانث نہیں ہوں گا, یعنی مجھے کفارہ نہیں دینا پڑے گا اور میں اپنے قسم میں سچا ہوں گا. اس حد تک ان وہ متاثر ہوئے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے. جب یہ شاگرد کا مقام ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا, جب شاگرد کا یہ مقام ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا. اب اس استاد کی کہانی سنیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح مٹاتا ہے. بہت مشہور قصہ ہے, لیکن یہ قصہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی آدمی تھک نہیں سکتا, بولنے سے بھی اور بیان کرنے سے بھی آدمی تھکتا نہیں ہے. کسی صاحب اجمیر سے جو منطق اور فلسفہ میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا, انہوں نے سنا کہ دیوبند میں ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں مولانا محمود الحسن کے نام سے. ان کے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت کروں, ان سے استفادہ کروں. اجمیر سے انہوں نے سفر کیا اور دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے. اس زمانے کے اندر القاب وغیرہ نہیں تھے, لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی صاحب ہے اور ان سے جو بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بڑے مولوی صاحب ہے. تو انہوں نے پوچھا لوگوں کو کہ بھائی بڑے مولوی صاحب کا گھر کدھر ہے. کسی تانگے والے نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کو لے جاتا ہوں. تو وہ ان کو لے گئے اور وہاں ان کو اتار دیا کہ یہ مکان ہے, گھر ہے, آپ خود جا کر جو کرنا ہو کیجئے. انہوں نے جا کر دروازے کے اوپر دستک دی. اب ایک صاحب باہر نکلے بنیان اور لنگی میں, تو انہوں نے سوچا کہ یہ یہاں کے نوکر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں بڑے مولوی صاحب سے ملنے آیا ہوں, آپ ذرا ملاقات کرا دیجئے, اگر وہ آرام میں ہو تو میں انتظار کرتا ہوں, میں اتنے دور سے یہاں ملنے کے لیے آیا ہوں ان سے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بیٹھے تشریف رکھے, ابھی تو پہنچے, سفر سے پہنچے, ملاقات ہو جائے گی, تشریف رکھے. تو ان کو وہاں بٹھایا, اور اس زمانے کے اندر ہاتھ سے لوگ پنکھا دیا کرتے تھے تو انہوں نے پنکھا دینا شروع کیا کہ مسافر آیا ہے, گرمی کا موسم ہے. پھر اندر پہنچے اور جا کر کچھ شربت لے آئے اور ان کو کہا کہ آپ بیٹھے آرام رکھے, فکر نہ کیجیے, میں کیا ہے وہ ملاقات ہو جائے گی. وہ عالم جو اجمیر سے آئے تھے کچھ دیر کے لیے تو بیٹھے, پھر ان کو بھی ذرا ان کو تشویش ہونے لگی. تو ان کو کہا کہ بھائی میں وہ بڑے مولوی صاحب سے ملنے آیا ہوں, آپ ملاقات کرا دیجئے, میں اتنے دور سے آیا ہوں, آپ ذرا ان کو اندر جا کے اطلاع تو کیجئے کہ مہمان آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے, آپ کیا ہے میں ملاقات کرا لوں گا. اور زیادہ یہ صاحب خدمت میں لگ گئے, مہمان کی خدمت میں, پاؤں دبانے میں, اور زیادہ خدمت میں لگ گئے, اور زیادہ خدمت کر رہے ہیں, ان کو پنکھا دے رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے ہیں. اب کچھ اور دیر گزری تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عجیب و غریب آدمی ہیں, میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں, حضرت سے ملاقات کرنی ہے, آپ ملاقات ہی نہیں کراتے, ان کو اطلاع ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ مجھے یہاں بٹھا کر پنکھا دے رہے اور یوں کر رہے اور فنا کر رہے ہیں. تو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا اور کہا کہ بھائی یہاں کوئی بڑے مولوی صاحب کوئی وہی نہیں ہے, محمود الحسن اس خاکسار کا نام ہے, بڑے مولوی صاحب یہاں کوئی نہیں ہے, اس خاکسار کا نام محمود الحسن ہے. اس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو کہتے ہیں مٹانا, اور یہ چیز اور یہ دولت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے, کہ آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر جا رہے تھے, خدام بھی ان کے ساتھ تھے عقیدت مند, تو کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے, خدمت کی نیت سے جوتے اٹھا لیے. حضرت کو بڑی ناگواری ہوئی, لیکن اس موقع پر انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور ان کو کیا ہے, اس لیے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, اس میں ایک قسم کی شان ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, اس ان کو جو کچھ کرنا تھا کرنے دیا. اس کے بعد والی نماز میں جب ساتھ میں جا رہے تھے مسجد نبوی میں, تو جن صاحب نے جوتے اٹھائے جلدی سے حضرت نے ان کے جوتے اٹھا کر سر پہ رکھ لیے. اب وہ خادم پیچھے سے بھاگ رہے کہ بھائی حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں, آپ میرے جوتے اٹھا رہے ہیں وہ بھی سر کے اوپر رکھ رہے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ قسم کھاؤ کہ آئندہ میرے جوتے کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اس کو کہتے توازو, عاجزی, انکساری, اور یہ چیز شرعاً مطلوب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مقام کو اونچا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کی خاطر جھکتا ہے, جھکاتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے, گنہگار سمجھتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے. تبھی تو ہم یہاں بیٹھ کر اتنے سال کے بعد ان کے قصے کو سنا رہے ہیں, اور جو لوگ شان سے رہتے تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, جو لوگ شان سے رہتے تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ کسر نفسی یہ تو شرعاً مطلوب ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, لیکن دوسری طرف کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے بارے میں ایسے کیا ہے نگیٹو خیال میں ڈال دیتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ تو بڑا گنہگار ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, اب یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ شیطان کا حربہ ہے, یہ شیطان کی ایک چال ہے. ہر شخص کو اپنے اندر سیلف بلیف رکھنا چاہیے, سیلف کانفیڈنس رکھنا چاہیے. ہاں اس حد تک نہیں کہ میں سب کچھ ہوں, میں سب کچھ اپنے خود سے کر رہا ہوں, میں بہت صاحب علم ہوں, صاحب عمل ہوں, یہ چیز شرعاً مطلوب اور محبوب اور پسندیدہ نہیں, یہ اللہ کے یہاں مبغوض ہے, اس کو کبر و عجب کہتے ہیں. لیکن ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہوں, جب یہ صاحب بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بن سکتا, میں بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہوں, میں بھی 100% دیندار بن سکتا ہوں. ایسا نہ سمجھے کہ نہیں میں نہیں بن سکتا, جب آپ نے پہلے سے ہمت ہار لی تو کیسے پہنچیں گے, جب پہلے سے کہہ دیا کہ بھائی میں تو وہاں تک نہیں چل سکتا تو کیسے پہنچیں گے, ایک قدم لینا پڑے گا, پھر دوسرا قدم, پھر آدمی گر جاتا ہے, جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے پاؤں کیا ہے بیکار ہو جائے, اب اس کو فیزیو کراتے ہیں تو وہ جو فیزیو کرانے والے ہیں ان کو ہمت دلاتے ہیں, وہ کہے کہ نہیں 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 میں تو نہیں کر سکتا, نہیں چل سکتا, اب وہ اس کو ہمت دلاتے کہ آپ چل سکتے ہیں, آپ چل سکتے, ہمت رکھیے, آپ چل سکتے, ایک قدم لیجئے آج ایک قدم لیجئے, اور زیادہ نہیں صرف ایک قدم. ایک قدم لیتا ہے, پھر دو قدم لیتا ہے, پھر تین قدم لیتا ہے, پھر گر جاتا ہے. چھوٹا بچہ جب اس کو چلنا سیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلے دن سے تو نہیں چلتا نا, پہلے دن تو دوڑنے نہیں لگتا, ہم اس کو ہمت دیتے ہیں کہ آؤ بیٹا آؤ, تھوڑا سا چلتا ہے پھر گرتا ہے, پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے, کبھی ہاتھ تو ٹوٹتا نہیں, کبھی زخم لگ جاتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے, کبھی فنا ہوتا ہے, کبھی رونے لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک دن چلنے لگتا ہے. اگر وہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ نہیں میں جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اس وقت تو چلتا نہیں تھا تو میں تو چل نہیں سکتا, اگر یہ سوچ رکھے گا تو کبھی بھی کسی دن نہیں چل سکے گا. جب اس کے اندر ہمت ہوگی, جب وہ ہمت سے کام لے گا کہ نہیں جس طرح میرا بڑا بھائی چل رہا ہے میں بھی ایک دن چلنے والا ہوں اور میں دوڑوں گا, اس سے بھی تیز دوڑوں گا, تو ہمت کرنے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن پہنچے گا. تو اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. استعین باللہ ولا تعجز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل خیر, ہر ایک کے اندر بھلائی ہے, ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, ہر ایک کے اندر اچھی اچھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, ہر شخص کو چاہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اللہ کی اطاعت میں اس کو لگائے. وفی کل خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے اندر خیر اور بھلائی ہے. جو شرابی ہے اس کے اندر بھی خیر ہے, جو پب میں جاتا ہے اس کے اندر بھی خیر ہے, جو کلب میں جاتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اس کے اندر بھی خیر ہے, اس کے اندر بھی صلاحیت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس میں بھی صلاحیت ہے, جو گناہ کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے اس کے اندر بھی صلاحیت ہے. بات یہ ہے کہ اس کی صلاحیت کے اوپر دھول چڑھ چکا ہے, غبار چڑھ چکا ہے. وہ ہے ہیرا, ہے ہیرا لیکن اس کے اوپر غبار چڑھ چکا ہے. اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی قیمت کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے, میں کیا بن سکتا ہوں, میں کیا بن سکتا ہوں. اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے, اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں, وہ گناہ کر بھی نہیں سکتے, اگر کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے. طاعات وہ آٹومیٹکلی کرتے ہیں, طاعات آٹومیٹکلی کرتے ہیں, ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. تو انسان اس کو تو اختیار ہے, وہ اچھائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے, برائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے. اب جب وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی اختیار کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کی قدر ہوگی, قدر و قیمت ہوگی. تو کہتا ہے شاعر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. حضرت مفتی سعید پالن پوری صاحب دامت برکاتہم بہت اچھی مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ پنکھا ہے چل رہا ہے گھنٹوں تک, گھنٹوں تک پنکھا چل رہا ہے, اور دوسری طرف میرا کوئی شاگرد ہے وہ مجھے ہاتھ سے پنکھا دے رہا ہے پانچ دس منٹ تک. پنکھا گھنٹوں سے چل رہا ہے, ہم کبھی اس کو نہیں کہتے کہ شکریہ جزاک اللہ. اور کوئی صاحب پانچ گھنٹ سیکنڈ پانچ منٹ تک بھی ہم کو پنکھا دے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, بہت شکریہ آپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہماری وجہ سے. کیا فرق ہے؟ کہا پنکھے کے اندر اختیار نہیں ہے, پنکھے کے اندر اختیار نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے اختیار سے چل رہا ہے. بٹن آن کیا پنکھا چل رہا ہے, آف کیا بند ہو گیا, اس کو شکریہ ادا کرنے میں کیا 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 مطلب. اور یہ جو صاحب ہے ان کو پنکھا دینے اور نہ دینے کا اختیار ہے. جب اس نے نہ دینے کے کیا ہے دینے کا مجاہدہ اختیار کیا تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو جو فرشتے ہیں ان کے لیے جنت و جہنم نہیں, اس لیے کہ ان کے اندر تو اختیار ہے ہی نہیں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اگر وہ اچھائی کو اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا اور برائی کو اختیار کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو انسان کو اپنی قدر پہچاننی ہے. ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے, ہر ایک اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر آپ بہت بڑی بڑی عبادتیں نہیں کر سکتے تو جو کچھ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے وہ تو کرو کم از کم. اگر آدمی ایسا سمجھے کہ میں تو گنہگاری کے اندر مبتلا ہوں اور قرض میں ڈوب چکا ہوں, مائنس کے اندر جا رہا ہوں, اگر ہمارا قرض ہو اب وہ سمجھے, کبھی شیطان یہ بھی بات دل میں ڈالتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کر لیے اب جب جہنم میں جانا ہی ہے نعوذ باللہ اور کر لو یہی مزے اڑا لو, یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. ایک آدمی $10,000 قرض میں ہے وہ مزید قرض لے گا کہ ویسے بھی 10,000 کا قرض ہے چلو 5,000 اور لیتے ہیں؟ نہیں. اور ایک آدمی 10,000 قرض میں ہے کوئی اس کو $10 دے تو اس کی بھی قدر کرے گا, وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ 10,000 کا قرض ہے $10 سے کیا ہوگا. انگریزی میں کہتے ہیں پینیز میک پاؤنڈز, یہ جو 1p ہے یا پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا چلتا ہے, چلو ڈالر ہی لے لو, سینٹ ہوتی ہے, تو یہ سینٹ جمع ہو کر وہ $1 بنتا ہے, پینی جمع ہو کر وہ $1 بنتا ہے. تو اسی طرح نیکی جمع ہو کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو کسی نیکی کو ہمیں کم تر نہیں سمجھنا ہے, اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, تو گنہگاری میں زندگی گزار رہا ہے, تو فنا کام تو کرتا نہیں ہے, فرائض کا اہتمام نہیں ہے, یہ ایک آدھ نیکی کرنے سے تسبیح پڑھنے سے کیا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی اچھے کام ہیں نیکی کے کام ہیں ان میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایک ایسا کام تم کر لو جس کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, وہی جنت میں جانے کا سبب بن جائے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق, اپنے مسلمان بھائی کو مسکرانے والے چہرے کے ساتھ ملنا ہے, یہ بھی ایک سنت ہے, اس کو بھی حقیر مت سمجھو. ایسا مت سمجھو بھائی کسی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنے سے کیا ملے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غم ہے پریشانی میں ہو, ہم اس کو دو اچھے کلمات کہہ دے کہ فکر مت کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, کلمۃ طیبۃ صدقہ, کسی کو بھلائی کے دو کلمات کہہ دینا اچھے کلمات. آپ کوئی پریشانی میں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اس کی پریشانی میں اس کا تعاون کرے, لیکن کم از کم اس کو فون کرے, اس کو دو اچھی بات کہے, کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہم تعزیت کے دو اچھے کلمات کہہ دے جس کی وجہ سے اس کی ہمت افزائی ہو. ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ یہی جنت میں جانے کا سبب بن جائے. تو لا تحقرن من المعروف شیئا, جب اللہ کی طرف سے کوئی اچھا کام کرنے کا خیال آئے تو اس کو حقیر مت سمجھو, اس کے بارے میں ایسا خیال مت کرو کہ اس سے کیا بنے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اچھے خیالات ہیں, ہر شخص کو آتا ہے, ہر مسلمان کو اچھے خیالات آتے ہیں وقتاً فوقتاً, یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے, یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے تو جس طرح ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے گا ہم اس کا اکرام کریں گے, احترام کریں گے, ہم اس کو کھلائیں گے, پلائیں گے, گھمائیں گے, اب وہ صاحب دوبارہ آئیں گے. اگر ہم منہ پھیر لے یا ان کو اچھی طرح سے نہ ملے, اچھی طرح اکرام نہ کرے, تو وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی, اس کے گھر میں کیسے پہنچ گیا, اب توبہ کر لے گا کہ آئندہ اس کے گھر نہیں آنا ہے. اب اللہ نے ہمارے دل میں خیال پیدا کیا کہ بھائی دو رکعت نفل پڑھ لو, اشراق پڑھ لو, پانچ سینٹ صدقہ کر لو اللہ کے راستے میں, نماز پڑھ لو, چلو ویسے تو پڑھتے نہیں, آج مسجد سے گزر رہے اذان کی آواز سننی پڑھ لو, کسی کو دو بات اچھی بات کہنے کا خیال آیا, راستے میں چل رہے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہاں راستے میں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, دل میں خیال آیا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دوں, گناہ کا خیال آیا, دس مرتبہ وہ گناہ کر چکے ہیں لیکن اس مرتبہ کے نہیں کرنا ہے, تو یہ جو مجاہدہ یہ ایک نیکی ہے, یہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے, اگر ہم اس کا اکرام کریں گے تو دوبارہ آئے گا. اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ دوبارہ خود نہیں آئے گا, وہ اوروں کو بھی کہے گا کہ فنا صاحب جو ہے نا بڑے سخی فیاض آدمی ہے, بڑے مہمان نواز ہے, اور رشتہ داروں کو بھی کہے گا کہ کینیڈا جانا ہو تو فنا کے گھر ضرور جانا, بڑے محبت سے ملتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, گھماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اچھا خیال آیا سبحان اللہ پر ہو, اس کے بعد جب ہم اس کا اکرام کریں گے تو الحمدللہ بھی آئے گا, اللہ اکبر بھی آئے گا, لا الہ الا اللہ بھی آئے گا, نماز بھی آئے گی, فجر سے شروع کرے گا, پھر ظہر بھی آئے گی, پھر عصر بھی, پھر مغرب بھی, پھر عشاء بھی. تو اس طرح یہ جو اچھے خیالات ہیں وہ آتے چلے جائیں گے, ہم ان کا اکرام کرتے چلے جائیں گے, تو اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جب کب؟ جب ہم اس کا اکرام کریں گے, جب ہم اس کا اکرام کریں گے تب وہ اور نیکیوں کو بھی لے کر آئے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور راستہ ہے. ہمارے یہاں ایک بورڈ گیم ہے, سنیکس اینڈ لیڈرز, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں, بچے کھیلتے ہیں, ڈائس دیتے ہیں, چھ نمبر ہے تو وہ ایک سے لے کر سو تک, تو وہ چھ آگے چلے گا, پھر کسی نے ڈالا آٹھ تو وہ آٹھ نمبر تک اس کے کیا ہے پیس کو رکھے گا, تو جو پہلے سو تک پہنچ جائے وہ جیت جاتا ہے. تو اس میں کبھی ہوتا ہے لیڈر, آپ تین پر پہنچے اور فوراً بچیس کے اوپر, تین پر پہنچے اور لیڈر آپ کا نصیب کیا ہے, قسمت آپ کی اچھی ہے تو آپ وہاں سے اوپر پہنچ گئے. اسی طرح میرے بھائیوں نیکیوں کا حال ہے کہ کبھی آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اس ایک نیکی کی برکت سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور گناہ جیسے وہ سنیک ہے نا وہ پہنچ گیا 99 تک, اور اتفاق سے وہاں سنیک ہے اب وہ نیچے گر رہا ہے 99 سے لے کر 20 تک, اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہے. یہ گناہوں کا حال ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ گناہ تو سو مرتبہ کر چکا ہوں چلو ایک اور مرتبہ کر لیتے, نہیں. نہ گناہ کو حقیر سمجھنا ہے نہ نیکی کو حقیر سمجھنا ہے. جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیال آئے اپنی حیثیت مت دیکھو کہ میں کتنا دیندار ہوں, اللہ کی طرف سے مہمان خیال آیا یہ سوچو کہ میں اتنا بد دین آدمی, اللہ سے اتنی نافرمانی کرنے والا, پھر بھی اللہ میرے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے کھینچنا چاہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے قریب بلانا چاہتے ہیں. ہمارے رشتہ دار جس کے ساتھ ہم بد سلوکی کرے اور وہ ہمیں گھر دعوت دے تو ہم سوچیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اس کے باوجود بھی وہ مجھے بلا رہا ہے, کتنا اچھا اور صالح اور نیک آدمی ہے. تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں بلاتے ہیں, اور اگر اس کے باوجود بھی ہم چہرہ پھیر لے تو ہم سے بد قسمت کوئی شخص نہیں ہو سکتا. تو لا تحقرن من المعروف شیئن, کسی بلائی کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم سے بچاؤ کا سامان کرو دنیا میں اگرچہ شق تمرہ, ایک کھجور کی گٹلی سے کیوں نہ ہو, یعنی ایک چھوٹا سا ایک کھجور, بہت معمولی چیز
جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر دل میں خیال آئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے خرچ کرو, ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کھجور دو تک لے جائے, دو پانچ تک لے جائے, پانچ سو تک لے جائے, اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک زانیہ عورت تھی, بازاری عورت, پروسٹیٹیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ایک آدھ مرتبہ زنا نہیں کرتی ہے, تو اس کا پیشہ ہے صبح و شام, زانیہ باغیہ عورت. ایک مرتبہ وہ کسی جگہ سے جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ کتا وہ پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے, پیاس کے مارے کتا, انسان نہیں کتا ہانپ رہا ہے. اس زانیہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں اگر پیاسی ہوتی تو کیا گزر رہا ہوتا میرے اوپر, اسی طرح یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, چلو میں اس کے لیے کچھ انتظام کر لیتی ہوں. وہاں ایک کنواں تھا, تو وہ زانیہ عورت اس کنویں کے اندر گئی اور وہاں سے کسی طرح پانی نکالا, اس نے اس کتے کو پلایا. کتے کو زانیہ عورت پانی پلا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر اللہ لہا, اللہ نے اس عورت کی اس ایک نیکی کو قبول کیا اور یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا. ایک نیکی, زانیہ عورت, صبح سے شام تک زنا کرنے والی عورت, اس کے دل میں خیال آیا ایک نیکی کا, اور اس خیال کی قدر کی اس عورت نے, اور وہ کام وہ کر گئی, اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب راستے سے گزر رہے تھے, وہاں کوئی ٹہنی اوپر سے لٹک رہی تھی. دل میں خیال آیا کہ یہ تو دن کا وقت ہے, مجھے تو ٹہنی نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ رات یہاں کسی مسافر کا گزرنا ہو اور وہ کہیں اس ٹہنی سے ٹکرا نہ جائے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس ٹہنی کو میں کاٹ دوں. اب اور بھی لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے, کسی کے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا, یا آیا ہوگا تو اس کو اگنور کیا ہوگا, کوئی بات نہیں. ان صاحب نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا. چھوٹا سا عمل, اماتۃ الاذی عن الطریق, کسی نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی ایک نیکی کی قدر کی اور اسی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت وہ بہت زیادہ کی تلاش میں نہیں رہتی. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کی مغفرت ہو جائے, کسی طرح یہ جنت میں چلا جائے. ایک صاحب کسی جگہ وہ کنویں میں اترے اور ان کو پیاس لگی تھی, پانی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت حدیث کی کتابوں میں ہے, باہر نکلے, یہی انہوں نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کے مارے. ان کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے اور پریشان ہوتا ہوں, اسی طرح یہ کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, پریشان ہو رہا ہے. واپس کنویں کے اندر گئے اور اپنے جرموک اور موزے کے اندر پانی بھر کر اس کتے کو پلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل نیک عمل کی قدر کی اور اس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر چلا گیا. تو دیکھو چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیال آئے نیک عمل کرنے کا, تو ہمیں اس عمل کو کر گزرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. یہی نیک عمل انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہمیں اللہ کی دوستی تک پہنچائے گا. اور کسی اور کے بارے میں, کسی اور کو ہم کوئی عمل کرتے دیکھے کہ بد دین ہے, دین پر نہیں چلتا, لیکن وہ ایک آدھ عمل کر رہا ہے, ہمیں کسی کے بارے میں, جیسے کل عرض کیا تھا, ہم اللہ نے ہمیں یہاں جج بنانے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے ہمیں مسجد میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے رہے اور کہ فنا صاحب کیوں آئے ہوں گے آج مسجد میں. ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے, اوروں کے عیب عیوب نہیں دیکھنے ہیں, اوروں کا ایکس رے نہیں کرنا ہے, خود کا ایکس رے کرنا ہے بس, کسی اور کا ایکس رے نہیں. بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے, وہ شعر پڑھا کرتے تھے, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی فکر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, رہی نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی فکر. آج ہمارا یہی حال ہے, خود کی فکر نہیں, پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں, لوگوں کے بارے میں, فلاں ایسا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ویسا کیا, فلاں کے اندر یہ بیماری ہے, فلاں کے اندر یہ بیماری ہے, فلاں کا بچہ ایسا ہے, فلاں کی بچی ایسی ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی فکر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, اوروں کے عیب و ہنر دیکھتے رہے. ایک دن اللہ کی توفیق ہوئی, پری جب اپنی برائی پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا, پری جب اپنی برائی پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب ایک دن خود کا ایکس رے کیا تو پتا چلا کہ بھائی اس کو تو روحانی فلو ہے, مجھے تو کینسر ہو گیا ہے, اس کو تو فلو ہے, نزلہ ہے روحانی, چھوٹی سی بیماری ہے, مجھے تو کینسر ہو گیا ہے, کیسی کیسی بیماریاں اندر بھری ہوئی ہے, کبر کی, عجب کی, برائی کی, تکبر کی, بظاہر میں دیندار لگتا ہوں, کیسی کیسی بیماریاں اندر ہے. اور یہ چیز جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. تو ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایکس رے نہیں کرنا ہے, کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا ہے, ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور ہر شخص یہ بلیف رکھے اپنے اندر, یہ کانفیڈنس رکھے کہ میں بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہوں. اللہ نے ولایت کے دروازے علماء کے ساتھ یا جو دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ, یا جو حج میں جاتے ہیں, یا فنا صاحب یا فنا خاندان سے جو تعلق رکھتا ہے, یا جو عربی النسل ہے, کسی کیس کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں رکھا ہے کہ آپ کے پاس مال ہو تبھی آپ اللہ والے بن سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو, آپ عالم ہو تبھی آپ ولی کامل بن سکتے ہیں, آپ جماعت میں نکلتے ہیں تبھی آپ ولی بن سکتے ہیں. اللہ نے کسی ولایت کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا. ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھے کہ میں پہنچ سکتا ہوں. اور جب وہ یقین رکھے گا تو چلے گا راست, جب اس کو پہنچنا ہے وہاں تو اب وہ اسباب کو تلاش کرے گا کہ میں وہاں تک, یہ میرا گول ہے, میں کیسے پہنچوں وہاں, تو کسی نہ کسی دن وہ پہنچ جائے گا. اگر نہیں پہنچا, ہمارے شیخ دامت برکات میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں پہنچا, کوشش کر رہا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے کہ کسی دن میں اللہ تک پہنچ جاؤ, گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, نیکی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, بیچارہ پھسلتا ہے, چلتا ہے, پھسلتا ہے, چلتا ہے, پھسلتا ہے, کبھی اونچ ہوتی ہے, کبھی نیچ آتی ہے, کبھی دل مسجد کی طرف چلتا ہے, پھر ہفتہ, دو ہفتے, تین ہفتے تک غائب ہو جاتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے زندگی میں, استقامت نہیں, لیکن کوشش کر رہا ہے بہرحال. تو فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کوشش کرتا رہے گا, یہ کوشش بھی مبارک ہے اس کو. کم از کم وہ اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ میں پہنچا تو نہیں, کوشش تو کر کے آیا ہوں, جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہوں, کم از کم کوشش تو کر کے آیا ہوں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ, یہ کوئی عالم نہیں تھے, ایڈوکیٹ تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن ان کا وہ مقام ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد, بے علماء کی بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے, علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے, ان سے علم, ان سے اپنا سلوک وغیرہ طے کراتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں, اللہ تک مجھے پہنچنا ہے, اب توبہ کی اس نے, دو چار دن ہوئے کہ دوبارہ گناہ کر لیا, توبہ کی اس نے, دو چار دن ہوئے دوبارہ گناہ کر لیا. یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے, سب جب ہم اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہیں, یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اب شیطان کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا, کتنی مرتبہ توبہ کرے گا, چھوڑ دو, چھوڑو اب اس محنت کو. فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو اللہ کا عاشق ہے, جب دنیا میں کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں, گھر پہ بھی جائے گا, ای میل بھی کرے گا, ٹیکس بھی کرے گا, کسی سے سفارش بھی کروائے گا, اگر وہ 10 مرتبہ بھی اس سے چہرہ پھیر لے پھر بھی وہ کوشش کرتا ہی رہے گا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. 100 بار ٹوٹا, گناہ کر لیا اس نے, کوئی بات نہیں, 100 بار جوڑے دوبارہ. اللہ تعالیٰ تو جوڑنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ تو جوڑنے کے لیے تیار, اللہ کسی سے منہ نہیں پھیرتا. کر نفس کا مقابلہ بار بار تو, 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو. کر نفس کا مقابلہ بار بار تو, 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو. اللہ کے یہاں کوئی عدد نہیں, قرر نہیں کہ اتنی مرتبہ ہی کوشش کر سکتے ہیں, اس کے بعد ختم, اس کے بعد فائنل, اب فنش. جیسے اسکول میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی مرتبہ ایگزام لے سکتے ہیں, پھر جو فیل ہوا اب فنش. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دوستی ہوگی, کٹی ہوگی, 2-4 مرتبہ معاف کر لے گا, پھر کہے گا اب تو بس بہت ہو گیا بھائی. اللہ کے یہاں کوئی عدد نہیں, کوئی عدد نہیں, کوئی عدد مقرر نہیں. لہٰذا ہمیں امید رکھنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہم پہنچ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم.